السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النور کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں آیت نمبر 58 سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سورہ نور کا مطالعہ جاری ہے, آیت نمبر 58 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور اب کچھ اور معاشرتی ہدایات عطا ہو رہی ہیں, خاص تین پرائیویسی کے اوقات, اس میں بچوں غلاموں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اجازت لے کر گھر میں آؤ. پھر بوڑھی خواتین کے لیے, ایسی بوڑھی خواتین کی اب نکاح کی کوئی آرزو وغیرہ نہ ہو تو ان کے لیے کچھ پردے کے حکم میں نرمی کا پہلو. اور ایک اہم دلچسپ مسئلہ آئے گا کہ بچے جب تک بچے ہوں تو آنا جانا لگا رہ سکتا ہے, لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں تو انہیں بھی اجازت دے کر گھروں میں آنا چاہیے. یہ تفصیلات اب کچھ احکامات کی اس مقام پر آ رہی ہیں. سورہ نور آیت نمبر 58. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم, چاہیے کہ وہ تم سے اجازت طلب کریں جو تمہاری ملکیت میں غلام اور کنیز ہیں. والذین لم یبلغوا الحلم منکم, اور وہ بچے جو تم میں سے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے, ثلاث مرات, تین اوقات میں. ایک بات تو آیت 31 میں آئی تھی کہ عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے نا, فلاں فلاں محرم مردوں کے سامنے, اسی طرح کنیزوں ایک رائے غلاموں کے سامنے, بچے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو لیکن تین خاص اوقات جو آرام کے پرائیویسی کے ہوتے ہیں, اس میں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ملکیت میں غلام اور کنیز اور وہ بچے جو تم میں سے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے, ثلاث مرات, تین مواقع پر وہ چاہیے کہ اجازت طلب کرے, گھر میں آنا ہے, کمرے میں آنا ہے, اجازت. کیوں؟ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر, فجر کی نماز سے پہلے, وحین تضعون ثیامکم من الظہیرۃ, اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے اضافی کپڑے اتارے رکھتے ہو, ذرا لائٹ ڈریس میں بندہ ہوتا ہے, یہ قیلولے کی طرف اشارہ ہے. ہم میں سے تو اکثر کو موقع نہیں مل پاتا, یہ تو مدارس میں جو لوگ پڑھ رہے ہوتے یا ان کی ترتیب بن جاتی ہے, جن لوگوں کی تھوڑی دیر کا صحیح مسنون ہے قیلولہ دوپہر کا, اس کی طرف اشارہ. وحین تنعون ثیامکم من الظہیرۃ, اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کچھ اضافی کپڑے اتار رکھتے ہو, ومن بعد صلاۃ العشاء, اور عشاء کی نماز کے بعد, ثلاث عورات لکم, یہ تین اوقات تمہارے پردے کے ہیں. عورت کا لفظ اس کا ترجمہ ہی ہے جسے پوشیدہ رکھا جائے, یہاں عورات, ثلاث عورات لکم, یہ اوقات تمہارے پردے کے ہیں. تو فجر سے پہلے, دوپہر کو ذرا قیلولے کا وقت, اور رات کو عشاء کے بعد, یہ آرام کا موقع عام طور پر ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ صبح بھی سو رہے ہوتے ہیں, اس سے کہ شہری زندگی کے اپنے مشکلات اور دیگر معاملات بھی, وہ اپنی جگہ. لیکن تین باتیں, فجر سے پہلے, ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, یہ جو آرام کے اوقات ہیں, بندہ ذرا لائٹ کپڑوں میں بھی ہوتا ہے, اضافی کپڑے جو کہ پراپر ڈریس ہوتے وہ نہیں پہنا ہوتا, اور انہی مواقع پر زوجین کے تعلق کے قائم ہونے کے بھی امکانات. تو یہ پرائیویسی کے معاملات ہیں, ان اوقات میں بچے ہیں غلام قمیض, وہ اجازت لے کر آئیں. لیس علیکم ولا علیہم جناحم بعدہم, ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر. طوافون علیکم بعضکم علی بعض, بقیہ اوقات میں وہ تمہارے ہاں کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں, تو بار بار کا معاملہ نہیں. ان پرائیویسی کے اوقات میں بچے ہیں غلام قمیض, وہ اجازت لے کر آئیں. کذلک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح فرماتا ہے. واللہ علیم الحکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا, بڑی حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا, اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ اجازت طلب کیا کریں. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسے کہ ان سے پہلے بالغ افراد اجازت طلب کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہ وہ گڈو ہیں اور گڈو 12-15 سال کا ہو گیا تو گڈو ہی چل رہا ہے, وہ پپو ہے تو 15-20 سال کا ہو گیا پپو ہی چل رہا ہے. نہیں بھائی, اس کے نام پر نہ جاؤ, اس کی عمر پر جاؤ اور اس کے فہم پر جاؤ. 8 سال 9 سال کے بچے بھی اچھی باتیں سمجھنا بلکہ 8 سال بھی شاید، 6 سال والے بھی، 7 سال والے بھی. تو یہی میں نے کہا تھا کہ بس یہ کہ جب بڑے ہو رہے ہیں، ذرا آگے بڑی عمر ہو رہی ہے تو پھر ذرا یہ اہتمام ہوگا کہ بچوں کو، پھر لڑکے ہیں تو میل سیکشن کے اندر رکھا جائے، اور ہر جگہ جو جہاں خواتین کے بیٹھنے کے معاملات ہیں وہاں پھر یہ بچے نہ آئیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، شعور کو پہنچ جائیں، تو اب یہ بھی اجازت لیں گے. چھوٹے بچے تھے، آتے جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پرائیویسی کے اوقات میں اجازت لیں گے. لیکن اب بڑے ہو گئے تو محرم نہ محرم کی تمیز آئے گی، پردے کے احکامات لاگو ہوں گے، سیگریگیشن کا معاملہ ہوگا، تو اب یہ بھی اجازت لیں جیسے کہ ان سے پہلے بالغ افراد اجازت طلب کرتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو خوب واضح فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے. اب بوڑھی عورتوں کے بارے میں ایک رعایت کا ذکر پھر دوہرا لیجیے. 5 ہجری میں سورہ احزاب آ گئی، آیت نمبر 59 سورہ احزاب کی جلباب، بڑی چادر جس سے پورا جسم ڈھانپ لیا جائے وہ اہتمام کرے خاتون گھر سے باہر، وہ ہے ذرا اضافی معاملہ باہر کے لیے، تو وہ رعایت آ جائے گی ایک خاتون کے لیے جو ذرا بوڑھی عمر کو پہنچ جائے، اس کے اعتبار سے رعایت. فرمایا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا، اور وہ خانہ نشی بوڑھی عورتیں جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتی، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابهن، ان پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ اپنے پردے کے زائد کپڑے اتار دیں. کیا مطلب؟ وہی جلباب، بڑی چادر، کوٹ، برقع، ابایا، اگر وہ نہ پہنے کوئی حرج نہیں، باقی روٹین کا پراپر لباس تو پہننا ہے. غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ وہ بھی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ بنے. یہ نہیں کہ عمر تو ہو گئی 70 برس کی مگر شوق وہی جوان ہے، وہی بن ٹھن کر نکلنا اور لوگ، بہرحال اٹریکشن تو آ جاتی ہے، نہیں، بن ٹھن کر نکلنے کی اجازت نہیں. تو ایسا بڑھاپا کہ کوئی آرزو نہیں نکاح کی تو ٹھیک ہے، تم اضافی یعنی بڑی چادر، برقع، ابایا نہ لو، معمول کا لباس، چادر لے لو، سر کو ڈھانپ لو، سینے پہ ڈالو، کفایت کرے گا. لیکن غیر متبرجات میں زینہ، بشرطے کہ وہ بھی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ بنے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان کیا، بعض لوگ کو زیادہ ہی نیوٹرلائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جی یہ کیا مسئلہ، یہ کیا خامہ خام مرد عورت کے درمیان آپ یہ تفریق کرتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے؟ تو پہلی بات تو کہ اللہ نے فرق رکھا ہے، ٹھیک ہے. باقی جو آج کل LGBTQ+ کے بنیاد پر باتیں ہو رہی ہیں وہ تو پورا دجالی تہذیب کا شاخسانہ ہے، اس پر میں بحث نہیں کر رہا. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، زینت کو کوئی اظہار کر دے خاتون، آرائش کا اظہار، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ جا کے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا لیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں. جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھلا، اور جن کو سمجھ نہیں آئی فی الحال ان کا بھی بھلا، یہ زیادہ بھلا نہیں، یہ سمجھ آنی چاہیے بات. ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، تو بھائی جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ گے تمہارے اندر مطلب کیا ہے، کچھ ہے بھی کہ نہیں، آخر کیا مسئلہ ہے؟ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ، ماہر نفسیات کے پاس جا کے اپنا علاج کراؤ. بہرحال ان بوڑھیوں کو بھی کہا کہ غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ وہ بھی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ بنے. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَهُنَّ، اور اگر وہ اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے. کس قدر اللہ توجہ دلا رہا ہے، بہتر ہے کہ یہ بھی احتیاط رکھیں، یہ بوڑھیاں بھی پورے پردے کا اہتمام کریں، باہر نکلیں تو جلباب کا اہتمام کریں. اور آج بھی اللہ کی ایسی بندیاں ہیں 70, 80, 90 برس کی بوڑھیاں جو کیا کسی کے لیے فتنہ بنیں گی، مگر وہ پورے پردے کا، برقے کا، نقاب کا اہتمام کر کے نکلتی. اور افسوس کیا ہوتا ہے، ساتھ ایک نواسی جا رہی ہے 18 برس کی، پوتی جا رہی ہے 20 برس کی، وہ بالکل ہی آ رہی ہے اس سے پردے سے، الٹا ہو گیا معاملہ. لیکن ایسی بھی اللہ کی بندی جو آج بھی اہتمام کرتی ہیں. فرمایا کہ وہیں یستعففن خیر لہن، اور اگر وہ بھی اس سے احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. ایک بڑا پیارا قول ہے، لیکن یہ امید ہے کہ 60+ والوں کو سمجھ آئے گا. ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے، ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے. تو یہ بھی اگر احتیاط کریں تو اچھی بات ہے. میں نے شرط تو لگا دی 60 کی، ہو سکتا ہے 50 والوں کو بھی سمجھ آ گئی ہو، تو یہ ذرا بات کی بات ہے. سمجھ آ گئی تو بھلا، نہ آئے تو اللہ ہم سب کا بھلا فرمائے. چلیں آگے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اگلی آیت بڑی کمال کی آیت ہے، اور خدا کی قسم کچھ باہر کے سفر ہوئے بیرون ملک، تو یہ آیت کی اہمیت اور سامنے آئی. ایک تو لوگ بتاتے ہیں نا فیملی سسٹم برباد ہو گیا, بوڑھے بےچارے سڑ رہے ہیں, بوڑھیاں مر رہی ہیں بےچاری, کتوں والی زندگی, کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں بےچارے. لیکن یہ آیت پڑھتے تو قربان جائیے اللہ کے کلام پر. اگلی آیت کا ایک پس منظر میں عرض کرتا ہوں. 11 قسم کے گھروں کا اللہ نے ذکر کیا, کتنا, 10+1, ایک ہمارا اپنا بھی ہوگا اس میں لکھا ہے قرآن کی آیت میں. 11 قسم کے گھروں کا ذکر ہے کہ تم یہاں سے کھا پی سکتے ہو. سمجھ نہیں آتی تھی, اب سمجھ آ رہی, اتنی بڑی آیت اللہ نے دی ہے. ابھی آتے ہیں انشاءاللہ. پس منظر کیا ہے, حضور کا دور علیہ السلام, معذورین کے لیے قتال میں جانے کی پابندی نہیں تھی, ان کے لیے تو عذر تھا نا, غزوہ تبوک کے بیان میں بھی سنا. تو جو لوگ قتال میں جاتے ہیں وہ اپنے گھروں کو کسی معذورین کے حوالے کر جاتے ہیں, بھائی میرے گھر کا خیال رکھنا, استعمال بھی کر لینا, کھا پی لینا. ایک پس منظر یہ ہے کہ یہ جو معذورین تھے, کوئی نابینا, کوئی لنگڑا بیچارہ, وہ مروت کی وجہ سے کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا. ایک دوسرا, جب سب لوگ اجتماعی طور پر کھاتے تھے تو کچھ معذورین ہوتے تھے, کوئی نابینا ہے, کوئی معذور ہے, اس کو کھانے میں وقت لگے گا. تو باقی لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ہماری وجہ سے اگر جلدی اٹھ جائیں گے اس بیچارے کو تکلیف ہوگی. تو مل کر کھانا کھانے سے کچھ لوگ بچ رہے تھے کہ ہماری وجہ سے اس کو بیچارے کو پریشانی نہ ہو. اچھی اخلاص نیت کی بات تھی. اس پس منظر میں یہ آیت آ رہی ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھروں کو حوالے کر دے تھے, کچھ لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانے میں ذرا احتیاط کرتے تھے کہ معذورین کو پریشانی نہ ہو. اس پس منظر میں تو یہ آیت آ رہی ہے, مگر کمال دیکھیے, قرآن پاک کا اعجاز دیکھیے ہمارے اس دور کے لیے کہ جب فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے اور رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں, اللہ ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, کم سے کم 11 گھروں کا یہاں پہ ذکر فرما رہے. سنیے گا, لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. نابینا پر کوئی حرج نہیں ہے, اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی حرج ہے, اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے. ولا علی انفسکم, نہ تمہاری اپنی جانوں پر کوئی حرج ہے کھا پی لینے میں. کہاں کہاں سے, اب گنتے جائیے گا. ان تاکلوا من بیوتکم, کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ. او بیوت آبائکم, یا اپنے والد کے گھروں سے کھاؤ. او بیوت امہاتکم, یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ. اماں کا گھر بھی تو ہو سکتا ہے بھائی, ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے, نانا کی طرف سے ملا ہو, کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے, الگ سے بیان ہوا. او بیوت امہاتکم, یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. او بیوت اخوانکم, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم, یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوت اعمامکم, یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے. او بیوت عماتکم, یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے. او بیوت اخوالکم, یا اپنے ماموں کے گھروں سے. او بیوت خالاتکم, یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے. او ما ملکتم مفاتحہ, یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں چابیاں تمہارے اختیار میں ہیں. او صدیقکم, یا اپنے دوست کے گھروں سے, گھر سے. 11 ہو گئے. اب سنیے, جس معاشرے میں نکاح نہ ہو ان کو کیا پتا چچا کیا ہوتا ہے, ماموں کیا ہوتا ہے, خالہ کیا ہوتی ہے, پھپھو کیا ہوتی, بہن کیا ہوتی ہے, بھائی کیا ہوتا ہے, تو وہ تو مائنس ہو گئے نا. یہ تو آپ کا میرا خوبصورت دین اور آپ کا میرا خوبصورت معاشرہ ہے جہاں یہ اقدار اس وقت موجود ہیں. اور سنیں, خواتین توجہ سے سنیں, تین بیٹیوں والی حدیث تو سنی ہے نا, سنائی تھی میں نے آپ کو سورہ نحل آیت 58-59. وہ حدیث پوری کر دوں, میں رہ گئی بیان ہونے سے. تین بیٹیاں, حضور نے فرمایا پرورش کرے, ذمہ داری پوری کرے, میں اور وہ جنت میں ساتھ. پھر کسی نے کہا حضور میری تو دو بیٹیاں ہیں, آپ نے فرمایا تم دو کی پرورش کرو, کفالت کرو, اللہ جنت دے گا. حضور چلے گئے, صحابی وہاں موجود تھے, ان صحابی نے عرض فرمایا آج اگر کوئی اللہ کے رسول سے ایک بیٹی کے بارے میں سوال کرتا تو اللہ کے رسول اس کو بھی جنت کی بشارت دیتے. اللہ اکبر, یہ تو بیٹیوں کی بات ہو گئی. سنیں, دل سے سنیں, کیا اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو پروٹیکشن عطا کی ہے, ایک عورت کو پروٹیکشن جس کی تین خالائیں ہوں اور اس کی کفالت میں آ جائیں بھانجے کی, اور وہ ان کی کفالت کرے, جنت کی ضمانت. تین پھپھیاں ہوں بھتیجے کی کفالت میں آ جائیں, تو تین پھپھیاں اگر کفالت میں آ جائیں وہ ان کی کفالت کرے, جنت کی ضمانت ہے. ایک عورت کو باپ کی پروٹیکشن اور بھائی کی پروٹیکشن اور شوہر کی پروٹیکشن اور بیٹے کی پروٹیکشن اور نانا کی پروٹیکشن اور دادا کی پروٹیکشن اور بھتیجے کی پروٹیکشن اور بھانجے کی پروٹیکشن اللہ کا دین عطا کرتا ہے. کیا بات کرے گی دنیا عورت کے حقوق کی, ہمارے حقوق کی. اور اللہ نے 11 گھروں کا ذکر کیا, اتنا تمہارا حسن سلوک ہونا چاہیے, میل جول ہونا چاہیے, آنا جانا ہونا چاہیے, تعلق ہونا چاہیے, رسپیکٹ ہونی چاہیے, حق ادا کرنا چاہیے, حسن سلوک کرنا چاہیے. یہ ہے جس کو آج دنیا ترس رہی ہے. میرے پاس واقعات ہیں مگر وقت نہیں. چکرا جاتا ہے جب کسی کو بتایا جاتا ہے یہ دو تین بھائی ہیں, یہ فیملیز بھی ہیں, ان کے ابا اما بھی ہیں, بچے بھی ہیں, تین جنریشن ساتھ رہتی ہیں, ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں, بڑا گھر ہے الحمدللہ. تو امریکہ سے ایک فیملی آئی تھی, خواتین اس میں زیادہ تھی, ایجوکیشن پروجیکٹ پر تھی, دنگ رہ گئے وہ لوگ کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ دادا دادی بھی ہیں اور ان کے بچے اور ان کے بچے اور یہ بھائی سارے شادی شدہ ایک کمپاؤنڈ میں, تین چار ان کے بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں, یونٹس بنے ہوئے, ساتھ کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, رہتے بھی ہیں. یہ وہ شے ہے جو ان کو بےچاروں کو, غریبوں کو نہیں میسر ہے. اور کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے دادا اور دادی بےچاری سڑ رہی ہوتی ہے, اولڈ ہاؤس میں سڑ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا دین کیا پیاری تعلیمات عطا کرتا ہے. قربان جائیے, جتنا ہم دنیا کو ریسرچ کریں گے نا اتنا اللہ کی عظمت, اس کے کلام کی عظمت ہمارے سامنے آشکار ہوگی. فرمایا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. ایک کئی مراد اس میں ہے. ایک مراد اگر ایک اجتماعی کھانا ہے, جیسے ہمارے شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے تو بھائی تھوڑے لوگ آگے تو کھلا دو نا. یہ کیوں ہم لکھتے ہیں 9 PM شارپ اور 11:30 بجے کھانا کھولتے ہیں؟ کیوں جھوٹ لکھتے ہیں ہم بھائی؟ کیوں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ کھول دو 9:30 بجے یا لکھو 11:30 بجے, ختم ہو گئی بات. جھوٹ کیوں لکھتے ہیں؟ لیکن چند لوگ آ گئے تو کھلا دو. یہ نہیں کہ سارا قبیلہ آئے گا اس کے بعد کھانا کھولو گے تو جو بےچارا وقت پر آیا اس کو سزا کیوں دیتے ہو. ایک مراد. ایک یہ کہ کبھی ایسا ہو گیا کوئی مصروفیت کا معاملہ, جیسے آج کل ہوتا ہے بعض بچوں کی یونیورسٹی کے ٹائمنگ ڈفرینٹ ہے, بعض کے ڈفرینٹ ہیں, تو اگر سب نہیں مل بیٹھ کے کھا پا رہے تو کچھ لوگ مل کے کھا لیں کفایت کر جائے گا. اب کچھ لوگوں نے اگر دیکھو اللہ تعالیٰ خود تو کرے مل جل کر کھایا کرو, پھر تم لوگ مولوی لوگ سیگریگیشن کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ مردوں کو الگ کھلاؤ, عورتوں کو الگ کھلاؤ. سبحان اللہ, اپنے مطلب کا حصہ کیوں نکال دو بھائی قرآن سے؟ اسی سورہ نور میں ابھی زینت کے آرائش کے نہ ظاہر کرنے کا ذکر آیا, اسی قرآن میں پردے کے احکامات ہیں, وہ بھی تو لو. ہاں بٹھا کر مل کر 100 عورتوں کو کیا 1000 کو کھلا دو, کھا لیں وہ بیٹھ کے, اور مل کر 1000 مردوں کو کھلا دو, کھا لیں, کیا مسئلہ ہے؟ ایک قناعت لگانی نا بیچ میں, مسئلہ کچھ اور ہے اصل میں, اور اس کی شریعت گنجائش نہیں دیتی ہے. تو خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ اپنے مطلب کا مطلب نکالنے کی کوشش نہ کی جائے. اسی قرآن میں پردے کے احکامات بھی ہیں. ہاں گھر کے افراد ہیں جس میں کوئی نامحرم کا معاملہ نہیں, ساتھ بیٹھ کے کھا لو. جیسے ہی کوئی نامحرم کا معاملہ آ جائے گا تو بھائی سیگریگیشن کر دو, مرد الگ بیٹھ کے کھائیں گے ان کا بھی پیٹ بھر جائے گا, عورتیں الگ بیٹھ کے کھائیں گے ان کا بھی پیٹ بھر جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. کیا خیال ہے آپ کا؟ خام خاں کی وہ چیزیں ہم نے جو سوار کر رکھی ہیں یہ غلط باتیں. ہماری اپنی تہذیب ہے, اقدار ہیں, ویلیوز ہیں, اللہ اس کی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ. فاذا دخلتم بیوتا, پھر جب تم ان میں سے کسی گھر میں داخل ہو, فسلموا علی انفسکم, تو اپنوں کو سلام کہا کرو. سلام کا ذکر پہلے بھی آیا مگر اب جو آیا بڑا پیارا بیان, تحیت من عند اللہ مبارکت طیبہ. یہ ملاقات کی عمدہ دعا ہے جو اللہ تعالی کے پاس سے بابرکت اور پاکیزہ ہے. یہ سلام کا تحفہ بابرکت ہے, پاکیزہ ہے, اللہ نے عطا فرمایا. اور قربان جائیے جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم, میں اعلان کرتا ہوں آپ کی جان مال میری طرف سے سلامتی میں ہے. جب میں السلام علیکم آپ کو یا مجھے کہتے ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. کتنے پیارے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے؟ کسی کا انتقال ہو جائے فون کریں السلام علیکم بھائی افسوس ہوا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. کسی کی بیٹی بیمار ہے السلام علیکم بھائی اللہ آپ کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے. بالکل اچھے الفاظ ہیں. ہم کہیں گڈ مارننگ, بڑا افسوس ہوا تمہاری اما کا انتقال ہو گیا بھائی. گڈ آفٹر نون بھائی اللہ آپ کی بیٹی کو شفا. کین وی سے گڈ مارننگ اوور دیر؟ کین وی سے گڈ آفٹر نون؟ کیا بات کرتے ہو, اور عربوں نے بیڑا غرق کر دیا. سبا بخیر مسا بخیر, ہاں سبا بخیر مسا, سبا اور مسا صبح شام کو کہا جاتا ہے. کیوں اللہ کے الفاظ کو چھوڑ رہے ہم لوگ؟ کیوں اللہ کے الفاظ کی قدر نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا تحیت من عند اللہ مبارکت طیبہ, یہ ملاقات کی عمدہ دعا ہے جو اللہ کے پاس سے بابرکت اور پاکیزہ تحفہ. اور سب سے اوپر اللہ سلام کہے گا جنت والوں کو, السلام قولا من رب رحیم. اتنی بڑی بات ہے, اس کو ہم فراموش کریں گے؟ پیغمبروں کی دعا سلام, فرشتوں کی دعا سلام, اللہ فرمائے گا سلام. تو ایمان والو تمہاری بھی ملاقات کا موقع ہو تو سلام. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. آخری رکوع ہے سورہ نور کا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ اہل ایمان رسول علیہ السلام کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر حاضر ہوتے ہیں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا، تو وہ نہیں جاتے جب تک کہ نبی علیہ السلام سے اجازت نہ لے لیں۔ اب یہ وہ مقام قرآن پاک کا، اگر حضور کا دور، حضور کی جد و جہد اور جماعتی زندگی کا تصور سامنے نہ ہونا تو یہ سمجھ ہی نہیں آتا مقام، میں گارنٹی کے ساتھ کوئی سمجھ نہیں آ سکتا۔ حضور کا دور ہے، انقلابی جد و جہد چل رہی ہے، ایک جماعت حضور نے تیار کی ہے، سم و طاعت کا ڈسپلن، سنو اور مانو، اس سننے اور اطاعت کرنے کے ڈسپلن میں کمزوری عہد کے میدان میں آئی تھی تو نقصان ہوا تھا نا، تو امیر کی بات مانو، ڈسپلن کو فالو کرو۔ تو اجتماعیت کی اہمیت بھی ہے اور اجتماعی نظم سم و طاعت کا، سنو اور مانو، امیر کی سنو اور مانو، اور امیر وہ بھی ہے جو مرکزی امیر ہو، اور امیر وہ بھی جس کو مرکزی امیر مقرر کر دے۔ حضور سب سے بڑے امیر، اور حضور نے اپنے امیر مقرر کیے کس کو؟ عبداللہ بن جبیر کو رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں۔ یہ ہے ڈسپلن جس کی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول کے پاس کسی اجتماعی کام میں حاضر ہوتے تو وہ نہیں جاتے جب تک وہ نبی علیہ السلام سے اجازت نہ لے لیں، اجازت کے بغیر نہیں جائیں گے۔ ان الذين يستأذنون کا، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ نوٹس لے رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں، یہ سورہ نور ہے 6 ہجری، تو اجازت مانگنے والوں کو کہا جا رہا ہے یہ ایمان والے ہیں، اجازت لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے پڑھا سورہ توبہ آیت نمبر 45 میں، سورہ توبہ آیت نمبر 45 میں پڑھا تھا جو اجازت مانگتے ہیں ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ نو کانٹرڈکشن ان دا قرآن۔ واٹ از دا ریکنسلیشن دین؟ وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا، سن 9 ہجری، ہر ایک کا نکلنا لازم، تو اجازت کا سوال ہی نہیں۔ ادھر کوئی اجازت مانگ رہا ہے نفیر عام کے موقع پر، نہیں، ایمان والا نہیں ہے، اب تو نکلنا پڑے گا۔ 6 ہجری سورہ نور، کوئی اجازت ابھی جو مانگ رہا ہے ابھی نفیر عام کا معاملہ نہیں ہے، تو صاحب ایمان ہے۔ یہ نقطہ فرق کر لیں۔ وہ سورہ توبہ آیت 45 وہ تبوک کا نفیر عام کا موقع تھا۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے جو اجازت مانگتے ہیں اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے، وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو جب وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے۔ یہ ہے ذرا سمجھنے کے بعد، جو اجازت مانگے اختیار آپ کا، جو اجتماعیت میں جڑا ہوا ہے، رفقاء تنظیمی سمجھے، اور کسی اور جماعت میں جہاں عمارت کا تصور ہے جو جڑے ہوئے ہیں سمجھیں، کہ جو اجازت مانگے تو وہ یاد رکھے کہ اجازت دینے کا اختیار کس کا ہے؟ امیر کا۔ امیر اجازت دے تو جاؤ، ورنہ مت جاؤ۔ ایک بات، فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے۔ کس بات کی مغفرت؟ بہرحال ایک اپنے انڈیویجول کام کو اجتماعی کام پر ترجیح ہو گئی نا، تو آپ استغفار کیجئے، ایک۔ اور دوسرا، ہم جیسے لوگوں کے لیے، حضور نہیں، حضور تو معصوم و خطاؤں سے پاک ہیں، مقام بلند ترین مقام حضور کا، ہم جیسے لوگوں کے لیے جب نیچے والے اجازت مانگ کر جائیں گے، بھائی پلاننگ کی تھی، اتنا بڑا پروگرام ہونا ہے، اتنے لوگوں نے آنا ہے تو پلاننگ کرنی، فلاں مہم پر جانا ہے پلاننگ کرنی، افرادی قوت چاہیے، مالی قوت چاہیے، سب کچھ چاہیے، اب تم بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، تو امیر کے دل میں میل تو آ سکتا ہے نا، یہ ہے نفسیاتی مسئلہ اس معاملے میں۔ تو امیر کے دل میں، ذمہ دار کے دل میں میل اگر آ گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ یہ میل کیسے نکالو؟ دوسرے کے لیے دعا کرو۔ اور دل کی بات عرض کروں، ہم لوگ بڑے کنجوس ہیں آج کل دعا کرنے میں۔ ارے، لوگوں کے پاس اپنے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں آج، اور جو دوسرے کے لیے دعا کر رہے تو یہ اخلاص ہے اس کے اندر، غیر موجودگی میں کر رہے، یہ اخلاص ہے، یہ سمجھے نفسیاتی مسئلہ۔ تو دل میں اگر کوئی میل آ گیا ایک امیر یا ایک ذمہ دار کے، دعا کرو، استغفار کرو، تاکہ میل صاف ہو جائے اور تمہاری جماعت کے اندر شیطان کو رکھنا اندازی کا موقع نہ ملے۔ حضور تو پاک ہیں، ہمارے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو اجتماعیت کی ذمہ داریوں پر، ان کے لیے بڑی اہم ہدایت، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک اور اہم ہدایت حضور کی اطاعت کے تعلق سے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، ایمان والو اپنے درمیان رسول علیہ السلام کے بلانے کو ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو، رسول اللہ کی پکار کو عام پکار نہ سمجھنا، رسول اللہ علیہ السلام کے انویٹیشن کو عام انویٹیشن نہ سمجھنا، رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کو کسی عام بندے کی بات نہ سمجھنا، رسول اللہ علیہ السلام کے تقاضے کو کسی عام بندے کا تقاضا نہ سمجھنا، بی سیریس when it comes to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹیک اٹ سیریسلی۔ مؤمنوں اپنے درمیان رسول علیہ السلام کے بلانے کو ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو، قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوادا، یقیناً اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ میں چپکے سے کھسک جاتے ہیں، یہ لفظ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، لیکن اگر اجتماعیت کا تصور نہ ہو تو یہ کھسک جانا سمجھ نہیں آئے گا۔ اب سمجھیے حضور کی مجلس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احکامات آ رہے ہیں، کبھی قتال کبھی انفاق کبھی کچھ اور، اب منافقین کے سامنے اس طرح کے تقاضے آتے تو جان جاتی بھی نظر آتی، بھی نکلنا پڑے گا جان چلی جائے گی، احد میں جانا پڑے گا، تبوک میں جانا پڑے گا جان چلی جائے گی، مال چلا جائے گا، تو اب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، حضور کی توجہ ذرا ادھر ہو تو کسی کی آڑ لے کے چپکے سے کھسک لیتے ہیں، چپل بھی بالکل دروازے کے بعد رکھی ہوگی اس نے تاکہ کھسک لینے میں آسانی ہو، بات سمجھ آ رہی؟ یہ کھسک لینا، کہاں کھسک رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، پیغمبر کی اطاعت سے فرار اختیار کر رہے ہو۔ اب بتایا گیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس وہ لوگ ڈرے جو رسول علیہ السلام کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں، ام تصیبہم فتنۃن او یصیبہم عذاب الیم، کہ کہیں ان پر دنیا میں کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں آخرت میں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ پیغمبر کے حکم سے بھاگ رہے ہو، پیغمبر کی اطاعت سے بھاگ رہے ہو، پیغمبر کے انویٹیشن سے بھاگ رہے ہو، پیغمبر کے تقاضے سے بھاگ رہے ہو، ڈرو کہ دنیا میں مصیبت آ جائے یا آخرت میں بڑا عذاب آ جائے۔ یہ تو ہوا منافقین کا معاملہ۔ آج اللہ کا کلام ہزاروں آیات، آج اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک احادیث ہزاروں احادیث، اور حضور کے بہت سارے احکامات ہمارے سامنے، جتنا علم آ گئے، اب اگر بھاگ رہے تو ڈرنا چاہیے، خلاف ورزی کر رہے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی محبت اور کامل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے، قد یعلم ما انتم علیہ، وہ یقینا اللہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو، تمہاری کیفیات کیا ہیں، اطاعت کے معاملے میں تم کیا رجحان رکھتے ہو، کیا طرز عمل ہے، اللہ کے علم ہے۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یہ الحمدللہ سورہ نور کا کسی درجے میں مطالعہ مکمل ہوا، حق تو کوئی ادا ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو ویسے بھی دورہ ترجمہ قرآن کی محفل ہے، لیکن قدر وضاحت کی ضرورت تھی، آپ کو اندازہ ہو گیا۔ اب سورہ نور مدنی سورت تھی، اب پھر قرآن پاک کی مکی جنت آ رہی ہے، پھر مکی سورت آ رہی ہے، جب 22 پارے میں پہنچیں گے تو سورت الاحزاب آئے گی انشاءاللہ، اور سورہ نور ادھر اور 22 پارے میں سورہ احزاب، ان دونوں سورتوں کے مضامین میں بڑی یکسانیت ہے، وہ وہاں پر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد اب قرآن پاک میں سورت الفرقان ہے، مکی سورت ہے، 4 رکوع 77 آیات ہیں، اس میں مشرکین کے اعتراضات کا تذکرہ ہے، رسولوں کے حالات کا مختصر بیان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے نظاروں کا تذکرہ، اور سورت کے آخر میں عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی بڑی پیاری صفات کا ذکر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والے رسول ہو جائیں، قرآن حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، وہ ذات اللہ کی کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہیں، اور اسے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی کوئی بادشاہی اس کا شریک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اور اس اللہ نے ہر شے کو پیدا فرمایا پھر اس کے پھر اسے ایک مقرر کیے ہوئے اندازے پر رکھا. ہر ایک کے لیے ایک سسٹم میکانزم اللہ نے مقرر فرما دیا. آنکھ کو دیکھنے کا فنکشن دیا, کان کو سننے کا فنکشن دیا. ذرا غور کرے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جائے گی. یہ سر کے بال بڑھتے ہیں نا, بڑھتے ہیں. داڑھی کے بال بڑھتے ہیں نا, بڑھتے ہیں. یہ پلکوں کے بھی تو بال ہیں نا, بڑھتے رہتے ہیں. یہ بھووں کے بھی تو بال ہیں, بڑھتے رہتے ہیں. ذرا سوچیں, بال تو بال ہے, اگر یہ پلکوں کے بال بھی بڑھیں اور یہ بھووں کے بال بھی بڑھیں تو کیا آپ کا میرا معاملہ ہو جائے گا؟ ہر ایک کا خوبصورت اللہ نے اندازہ مقرر کر دیا, پرفیکٹ ڈیزائن, سبحان اللہ. واتخذوا من دونه آلهة, اور انہوں نے اللہ کے سوا اور کوئی اور معبود بنا لیے. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, جو کوئی شے پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا, اور نہ وہ اپنے لیے کسی نقصان کا اور نہ ہی فائدے کا کچھ اختیار رکھتے ہیں. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا, اور نہ کسی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے. تو ایسے کمزوروں کو, محتاجوں کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ وقال الذين كفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, ان هذا الا افک افتراه, یہ قرآن تو جھوٹ ہے جسے انہوں نے خود بنا لیا ہے, معاذ اللہ. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ, اور کچھ دوسرے لوگوں نے بھی اس کام میں ان کی مدد کی ہے. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا, یقیناً یہ لوگ مخالفت کرنے والے, یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں. اس کے جوابات بار بار دیے جا چکے, یہ اللہ ہی کا کلام. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, پھر وہی ان پر پڑھی جاتی ہیں صبح و شام. بار بار اس کا ذکر آیا, اچھا یہ قرآن عربی زبان میں ہے تو تم بھی پیش کر کے دکھا دو نا ایسا کلام, اگر یہ لکھوا رہے ہیں تو تم بھی لکھ کے دکھا دو. یہ بہت سارے جوابات آ چکے ہیں. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, آپ فرما دی جس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمان و زمینوں کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. انہ کان غفور رحیم, بے شک و اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ويمشي في الاسواق, اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے رسول کہ جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا, ان کی طرف کو فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا تو وہ بھی ان کے ساتھ ڈرا تھا. او یلقى الیہ کنز او تکون له جنت یاکل منها, یا ان کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا یا ان کے لیے کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اور ظالموں نے کہا کہ تم تو بس پیروی کر رہے ہو ایسے آدمی کی جس پر جادو کیا گیا ہے, معاذ اللہ. یہ اعتراضات بار بار آئے اور اس کی وضاحت بھی کی جا چکی ہے پہلے بھی. انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون السبيل, آپ دیکھیے اے نبی علیہ السلام یہ آپ کے لیے کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں, تو بس یہ گمراہ ہو گئے ہیں پر وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے. تبارک الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات, بہت ہی برکت والی ذات ہے اللہ کی جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے, یعنی جنات, ایسے باغات, تجری من تحت الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہوں. ویجعل لک قصورا, اور آپ کے لیے محل بنا دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, مگر اللہ نے یہ معجزہ قرآن کا دیا, انہیں چاہیے اس کو مانیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں. بلکذبوا بالساعة, بلکہ ان لوگوں نے تو قیامت کو جھٹلا دیا. واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا, اور ہم نے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے. اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیضا والزفیرا, جب وہ آگ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے تو وہ اس کو جوش اور دھاڑنے کی آواز سنیں گے. جہنم تو جوش اور غضب میں ہوگی جہنمیوں کو لے لینے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے کسی تنگ جگہ میں, مقرنین, زنجیروں میں جکڑے ہوئے, دعوا هنالك ثبورا, تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو. وادعوا ثبورا كثيرا, بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. یہ پڑھ چکے حدیث میں ذکر ہے, اب موت کو بھی موت دے دی جائے گی. اور ثم لا يموت فيها ولا يحيى, نہ جیے گا نہ مرے گا, یہ سورہ اعلیٰ میں ہے 30ویں پارے میں. قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام, کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت, یعنی کیا جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت. الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ, جس کا متقین پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے. کانت لہم جزاء ومصیرا, وہ ان کے لیے بدلہ اور ٹھکانہ ہوگی. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین, وہاں ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا, یہ وعدہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر ہے جو مانگے جانے کے لائق ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے, اللہ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا. اور جنت کا مانگا جانا اللہ تعالیٰ قرآن میں سکھاتا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جنت مانگی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت مانگ کر ہمیں دکھائی ہے. تو اس سے کہ اس کے متعلق سوال کیا جا سکتا ہے, یعنی ہم اللہ سے التجا کر سکتے ہیں. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس, اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور جس دن وہ اللہ انہیں اکٹھا فرمائے گا اور انہیں جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں. فَيَقُولُ, پھر اللہ ان سے فرمائے گا, أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ, کیا تم نے میرے ان بندوں کو یہ کہا تھا یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے ہیں؟ کیا تم نے میرے بندوں سے کہا تھا کہ تمہاری پرستش کریں یا یہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ انبیاء میں سے بھی بعض کو اللہ کی الوہیت میں شامل کیا گیا نا, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام, اللہ پوچھے گا وہ تو صاف انکار کر دیں گے. قالوا سبحانك, وہ کہیں گے اللہ تو تو پاک ہے. ما کان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء, ہمارے لیے مناسب نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے. ولکن متعتهم وآباءهم, لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامانے زندگی دیا. حتی نسوا الذکر, یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے. وکانوا قوما بورا, اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے, دنیا کی محبت میں ڈوبے. اے اللہ تیری یاد کو بھلا دیا اور آخرت کی تباہی کا انہوں نے سامان کر لیا. فقد کذبوکم, لہذا تمہارے ان معبودوں نے یقیناً بما تقولون, تمہاری باتوں کو جھٹلایا ہے. اللہ فرمائے گا, پہلے تو جن کو پکارے کہ تمہاری عبادت کرتے تم نے کہا تھا نہیں اللہ یہ تو جھوٹ کہتے ہیں, اب اللہ مشرکوں سے کہے گا تمہاری بات کی تو نفی ہو گئی. فقط کر زبو کم بیما تقون, لہٰذا تمہارے معبودوں نے یقیناً تمہاری باتوں کو جھٹلایا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے سمجھا ہے کہ اللہ چاہے تو بتوں کو بھی بولنے کی اجازت دے سکتا ہے. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا, آج تم نہ تو لہذا آج نہ تم عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد کر سکتے ہو. آج تم نہ عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو. کہیں سے تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی, کہیں سے تمہیں مدد نہیں ملے گی. دنیا میں ہوتا ہے کہ امریکہ سے کسی کا فون آ گیا, سعودیہ سے کسی کا فون آ گیا, کسی بڑی ہستی کا فون آ گیا, ہاں کسی وزیر کا فون آ گیا. دنیا میں چلتا ہے, پیسہ کھلا دیا, سورس لگوا دی, باہر سے فون کروا دیا, رات و رات کسی کو بھگا دیا. گستاخ رسول تھا, اس کو رات و رات بھگا دیا. صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو رات و رات یہاں سے بھگا دیا. ادھر چلتا ہے دنیا میں, اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا, لہذا آج تم نہ تو عذاب کو ڈال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو. وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا, اور تم میں سے جو ظلم کرے گا ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق, اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے. تفصیل آ چکی, انسانوں کے درمیان رہ کر زندگی گزاری تاکہ نمونہ بنے. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة, اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے. اتصبرون, کیا تم صبر کرو گے, یعنی حق و باطل کا مارکا تو سجا ہے. کافر بھی جان دے رہے ہیں, وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. ایمان والو تم بھی ڈٹے رہو. اتصبرون, کیا تم صبر کرو گے. اور ایک اور نقطہ کیا ہے, صبر کا مظاہرہ کرو گے تبھی پتہ چلے گا دل میں ایمان ہے. وکان ربک بصیرا, اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے. اس کے بعد قرآن پاک کے 19ویں پارے کا الحمدللہ آغاز ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا, اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. یہ فرمائشیں ان کی آتی تھیں. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا, یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو اپنے دلوں میں بہت بڑا سمجھ لیا اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی. یوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا, جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی اور وہ کہیں گے کاش ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو۔ فرشتے تمہاری فرمائشوں میں نہیں بھیجے جاتے، کبھی کبھی عذاب دینے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، جب وہ آ جائیں گے تو بھاگو گے، کہو گے کوئی آڑ آ جائے ہم سے دور کر دو ان کو، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اور ہم اس کی طرف قصد کریں گے، اور جو کوئی بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اور ہم اس کی طرف قصد کریں گے جو کوئی بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا تو ہم اسے اڑاتے ہوئے خاک کے ذروں کی طرح بنا دیں گے۔ یہ تیسری مرتبہ ایسی تمثیل قرآن پاک میں آئی، ایمان کے بغیر عمل یا دکھاوے کا عمل، رائے راک کا ڈھیر ہوگا اللہ ذرات بنا کر اڑا دے گا، تو انہوں نے جو عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کریں گے اور ہم اسے اڑتے ہوئے خاک کے ذروں کی طرح بنا دیں گے۔ اللہ ہمیں اخلاص اور ایمان کی دولت عطا فرمائے اور نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اس دن جنت والے ٹھکانے کے لحاظ سے بہت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کئی اچھے ہوں گے۔ اصل تو آخرت کا ٹھکانہ، اصل آرام تو آخرت میں ہے۔ اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور جس دن آسمان بادل سے پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ اللہ اس دن کی سختی سے ہمیں بچائے۔ سورہ مزمل میں پڑھیں گے کہ وہ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اگر قیامت کے وقت کوئی بچہ پیدا ہو بوڑھا ہو جائے گا فورا۔ یہ ہولناک کی قیامت کے دن کی سورہ مزمل میں ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ معاف کیجئے گا، اللہ اکبر۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ اللہ اس دن کی ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور جس دن ظالم افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹے گا غصہ کرتے ہوئے، وہ کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس دن کاش اور تمنا کا اور حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری خرابی، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوستیاں تو بہت ہیں آج، حدیث میں آیا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھ لو کس کو تم نے دوست بنا رکھا ہے۔ یہ حسرتیں ہوں گی کل، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکری بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آ پہنچی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دغا باز ہے۔ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی پر عمل کرنا، رحمان کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو ماننا، یہ شیطان کو دوست بنانا ہے۔ من الجنتی والناس، اس کی پارٹی گروپ جنات انسان دونوں میں سے ہیں۔ ایسی حرکتوں کی دعوت دینے والوں کی دعوت قبول کرنا، یہ ان شیطانی کاموں کے کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گیدرنگ، یہ سب کچھ حسرتیں ہوں گی۔ کاش شیطان کی کاش فلاں کی نامانی ہوتی، شیطان کی نامانی ہوتی۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دغاباز ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اور اسے رسول علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے تو اس قرآن کریم کو چھوڑ ہی رکھا تھا۔ دو مفاہیم اس کے، ایک وہ کفار جنہوں نے حضور کی دعوت قبول نہیں کی، ان کے بارے میں حضور نے شکایت کی اللہ کے سامنے، اور ایک یہ شکایت قیامت کے دن ہوگی، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ڈرنا چاہیے، سال بھر قرآن بند رہے پتہ نہیں کب کھلے کب کھولا، سال بھر قرآن کبھی پڑھا بھی تو پتہ نہیں کیا لکھا اس میں، پوری پوری زندگی گزر گئی، 40, 50, 60, 70 سال گزر گئے، دنیا جہاں کی تعلیم، دنیا جہاں کی کوالیفیکیشن، دنیا جہاں کی لینگویجز، دنیا جہاں کی ٹیکنالوجی، اور دنیا جہاں کی نہ جانے کیا 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 ایکسپرٹیز، بٹ واٹ اباؤٹ دا ورڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کچھ لوگ ایون دے کین ناٹ ریسائٹ سورۃ الاخلاص. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کتنا پیسہ، کتنا وقت ہمارے ماں باپ نے ہم پر لگایا، اور آج ہم اپنی اولاد پر لگا رہے ہیں ان کی دنیاوی ایجوکیشن کے لیے. واٹ اباؤٹ دا بک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہم حضور کی شفاعت، حضور کی سفارش کی تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، حضور شکایت دے کر کھڑے ہو گئے تو اللہ کی پکڑ اور عذاب سے کون بچائے گا ہمیں؟ تو جو قرآن پر ایمان نہ لائیں شکایت، تلاوت نہ کریں شکایت، سمجھنے کی کوشش نہ کریں شکایت، عمل میں لانے کی کوشش نہ کریں شکایت. اور یہ امت آگے دین کو قائم کرنے، قرآن کے احکام کو نافذ کرنے اور دین کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش نہ کرے تو ڈرنا چاہیے، شکایت ہو جائے گی اللہ کے رسول کی، کون بچائے گا اللہ کی پکڑ سے؟ آج تہیا کریں، رمضان میں قرآن کھلا اللہ قبول فرمائے، یہ پوری زندگی کھلا رہے، رمضان میں سمجھنے کی کوشش کی پوری زندگی اللہ میں سمجھنے کی کوشش دے تو توفیق عطا فرمائے، کوشش کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کے بعد یہ قرآن اکیڈمی کا رجوع القرآن کورس ہے، 10 مہینے کا کم و بیش، اس کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور کورسز کی دعوت دی جائے گی، اور دروس کی دعوت دی جائے گی، آن لائن بہت سارے پروگرامز کی دعوت دی جائے گی. میں اکراس دا گلوب بات کروں، جو لوگ لائیو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ابھی تہیا کریں پوائنٹ آؤٹ کر کے میں نے یہ 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 کام کرنا ہے، رمضان کے بعد میں نے قرآن کے ساتھ یہ یہ تعلق مضبوط کرنا ہے، تلاوت کا معمول، تجوید کو درست کرنا، قرآن کی عربی سیکھنا، قرآن کا ترجمہ سیکھنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، میں نے یہ یہ ٹارگٹ رائٹ ناؤ ابھی اپنے رب سے مانگے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، پھر قرآن کو تھام لیں، سبحان اللہ، قرآن اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، ہمارے حق میں کرے، حضور کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن نہیں تو قرآن بھی شکایت کرے گا، حضور بھی شکایت کریں گے. اور سورہ طہٰ آیت نمبر 124, 125, 126 اللہ اندھا بنا کر کھڑا کرے گا، یاد آیا؟ اللہ فراموش کر دے گا، یاد آیا؟ اللہ کا غضب، قرآن کا غضب، صاحب قرآن کا غضب ان کے لیے جو قرآن کو چھوڑ دے. اللہ اس سے ہمیں بچائے اور مزید قرآن پاک سے جڑنے کی توفیق دے. خیرکم من تعلم القرآن وعلما، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں. اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے بنا دی ہر نبی کے لیے دشمن مجرمین میں سے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب کافی ہدایت اور مدد فرمانے کے اعتبار سے ہر دور میں حق و باطل کا مار کا سجا. حضور کو تسلی پہلے بھی ہوا لیکن اللہ آپ کی نصرت کے لیے کافی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان پر ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا. کذالک، اسی طرح اس لیے نازل ہوا ہے. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس کے ذریعے اے نبی آپ کے دل کو مضبوطی عطا کریں. صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اسی لیے ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے. دو باتیں، کیوں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے عطا ہوا؟ آپ کے قلب کو مضبوطی عطا کریں. یہ قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام، آپ کے قلب مبارک کو تو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، مضبوطی عطا کریں. تسلی کا بھی سامان ہوگا، حفظ کرنا آسان ہوگا، تعلیم دینا آسان ہوگا، جیسے جیسے ضرورت آئے گی ہدایت آتی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے گریجولی عطا فرمایا. ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا. اور آپ کو اور مجھے حکم کیا ہے؟ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرو. ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، اور یہ آپ کے پاس جو بھی مثال لاتے ہیں ہم آپ کے لیے اس کا ٹھیک جواب اور اس کی بہتر وضاحت لے آتے ہیں. کوئی دلیل، کوئی اعتراض لائیں گے اللہ تعالیٰ جواب عطا فرمائے گا. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے. اولئک شر مکان واضل سبیلا، وہی بدترین ٹھکانے میں ہیں اور راستے کے اعتبار سے بہت گمراہ ہیں. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اس ذلت سے بچائے. پہلے ایک حدیث سنائی تھی کہ جو رب آج پیروں پر چلا رہا ہے وہ جہنمیوں کو سر کے بل چلائے گا. اللہ اس ذلت اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد انبیاء اور رسول، رسولوں کے حالات کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، آخر کار ہم نے ان یعنی آل فرعون کو تباہ کر دیا. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، اور قوم نوح کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو چھٹلایا ہم نے غرق کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ آلِ النَّاسِ آیَا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَنِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب. وَعَادٌ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ہلاک کر دیا عاد و ثمود کو اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان اور بہت سی قوموں کو بھی. یہ کنویں والے کون ہیں؟ ان کے واقعات نقل نہیں ہوئے. ایک رائے ہے واللہ اعلم کہ شاید اس قوم کے لوگوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال کر شہید کیا ہو، واللہ اعلم. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک نافرمان کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یقیناً یہ یعنی مشرکین اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح بارش برسائی گئی، لوط علیہ السلام کی قوم، اور یہ ان کے تجارتی سفر ہوتے تو راستے میں اس قوم کے کھنڈرات سے یہ مشرکین گزرتے تھے. افلم یکونوا یرونھا، کیا انہوں نے اس بستی کو نہیں دیکھا؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو اے نبی علیہ السلام آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہتے کہ کیا یہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ معاذ اللہ، مذاق اڑاتے. ان کادا لیضلنا عن آلہتنا، بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتا. معاذ اللہ، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان پر ڈٹے نہ رہتے. وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا، اور جلد ہی یہ لوگ جان لیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے کہ کون راستے سے گمراہ ہے. ارائیت من اتخذ الہہو ہواہو، کیا آپ نے دیکھا اسے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یہ بہت ایک ہلا دینے والا مقام ہے. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ کلمہ کیا پڑھتے ہم؟ لا الہ الا اللہ. یا اللہ فرما رہے اس کو دیکھا جس نے نفس کی خواہش کو الہ یعنی معبود بنا لیا. افت انت تکون علیہ وکیلا، تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ جو نفس کی خواہش کے پیچھے چل پڑا وہ تو اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر لے جا رہا ہے. اب ذرا سنیے، بت کو سجدہ کرنا شرک ہے کیونکہ اللہ کا حکم چھوڑ کر بت کی پوجا پاٹھ ہو رہی ہے. نفس کا ایسا حکم ماننا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو یہ بھی تو شرک ہے. بھائی سحری میں افطاری میں دل چاہ رہا ہے میں شربت پی لوں، میں لسی پی لوں، کوئی مسئلہ نہیں. دل چاہ رہا ہے کسی کا شراب پی لوں، پی سکتا ہے. اب ناجائز کام کا دل کر رہا ہے اور وہ کرے تو معبود کون ہوا؟ نفس. یہی آج کے دور کا شرک بھی ہے. میری مرضی، میں جو چاہوں سو کروں. اور اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹرانسجینڈر کے فتنے کی بنیاد پر، فیلنگز کی بنیاد پر طے ہوگا. کوئی مرد فیل کر رہا ہے تو اس کو عورت قرار دے دیا جائے گا، کوئی عورت فیل کر رہی ہے تو اس کو مرد قرار دے دیا جائے گا. میری فیلنگز، میں اپنی ہی ذات معبود ہے، اپنا ہی نفس معبود ہے. یہ خطرناک مسئلہ ہے بھائی. اللہ کا حکم چھوڑ کر نفس کی ماننا یہ شرک ہے. اور ہر چند گھنٹوں بعد امتحان تو ہو رہا ہوتا ہے، کہیں نماز کا تقاضا، کہیں زکوٰۃ کا تقاضا، کہیں جھوٹ سے بچنا، کہیں سود سے بچنا، کہیں بے پردگی سے بچنا، کہیں ملاوٹ سے بچنا، کہیں جھوٹی گواہی دینے سے بچنا، کہیں جھوٹی قسم اٹھانے سے بچنا. اللہ کا ایک حکم نفس کی کچھ چاہت، رب کا حکم چھوڑ کر نفس کی مانے تو نفس کیا بن گیا؟ معبود بن گیا. ایک بت پرستی کا شرک تو نظر آتے، وہ بھی شرک ہے. بعض لوگ ایک قبر پرستی کے شرک کے بارے میں بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، شرک شرک ہے، مگر نفس کا شرک نظر نہیں آتا. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر ہے. اللہ ہر طرح کے شرک سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. افأنت تكون علیہ وکیلا, تو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون, کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ایسا نہیں. انہم الا کالانعام, یہ تو چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتابیں نازل فرمائی, انسانوں کے لیے پیغمبروں کو بھیجا, انسانوں میں روح میں سے کچھ پھونکا, شعور اور فہم عطا فرمایا, مگر انسان اس سب کو فراموش کر کے بے مقصد زندگی گزارے تو یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہی کا راستہ ہے جو انسان اختیار کر لیتا ہے. اللہ گمراہی سے بچائے اور ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.